بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ کل ہوا تھا لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا تھا بالکل بھی، تعالی شانہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے بہت سی دنیا کی اور آخرت کی، اور جنات اور انسان دونوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم میری نعمتوں کو کس طرح جھٹلاؤ گے۔ آدمی کو احسان شناس ہونا چاہیے، اپنے محسن کے احسان کا اقرار بھی کرے اور اپنے محسن کے احسان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ تو ہمارے سب سے بڑے محسن جو ہیں وہ اللہ پاک ہیں، زندگی اللہ سے ہمیں ملی ہوئی ہے، صحت اللہ سے ملی ہوئی ہے، وجود اللہ سے ملا ہوا ہے، ہمارے اعضاء کی جو سلامتی ہے وہ بھی اللہ سے ملی ہوئی ہے، جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے حاصل ہیں۔ تو اتنا بڑا محسن جو ہے ایسی ذات، اس کے ساتھ آدمی کو نیازمندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جتلانے کا۔ اب یہ نعمتیں ہمارے اندرون میں جو ہیں ان کو انفسی کہتے ہیں، اور جو باہر ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں۔ پھر کچھ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آخرت کی زندگی سے متعلق ہیں۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، کہ اگر قرآن کی تعلیم انسان کو نہ ہوتی تو انسان میں انسانیت کا کوئی حصہ ہی نہ رہتا۔ اس لیے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان کی رحمانیت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، رحمان کو رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم انسانوں پر کرنا جب اللہ نے طے فرمایا تو قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو جو کچھ قرآن پاک کے ذریعے سے سکھایا بتایا جاتا ہے وہ صرف اللہ پاک کے رحم کو دینے کے لیے ہے، ان کے رحم لینے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو اس نعمت کی آدمی کے اندر قدردانی ہونی چاہیے کہ یہ ہے بہت بڑی نعمت۔ قرآن پاک کی تعلیم چاہے وہ ناظرہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حفظ کی شکل میں ہو، چاہے وہ عالم ہونے کی شکل میں ہو، اس کا ترجمہ اور مطلب کی شکل میں ہو، اور دین کے جو دوسرے دین کی باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں علماء سے، جو قرآن کی ہی ہوتی ہیں، جتنی دین کی باتیں وہ بتاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی ہوتی ہیں، وہ سب قرآن ہی ہوتا ہے۔ وہ تو جو دین کا علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا۔ چاند اور سورج کو اللہ پاک نے ایک حساب سے رکھا ہے، اس کی وجہ سے زندگی آسان ہے ورنہ مصیبت میں آ جاتی، وہ بھی نعمت ہے۔ درخت اور بیلیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ جو چیزیں باہر لاتے ہیں نباتات کی، اگر وہ نہ ہو انسان کی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی۔ آسمان کا بلند کرنا اور انسانوں کے درمیان میں نظام انصاف کو قائم کرنا، اللہ تطوع فی المیزان کا وہ مطلب ہے، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان بھی اسی میں ہے۔ پھر زمین کا لوگوں کو مخلوق کے لیے پھیلا دینا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ پھر مختلف قسم کے فواقح کا، کھجوروں کا، خوشوں کا، یہ برآمد کرنا انسانوں کے کھانے پینے کے لیے، مزے لینے کے لیے، یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جو حبوب ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، دالیں ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں، ان کو حبوب کہتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کبھی ایا اللہ ربکما تکذبان کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آخر کہ کہاں تک جھٹلاتے جاؤ گے۔ اب انسان کو اللہ پاک نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپک سے پیدا فرمایا ہے، آگ کی جو لپک ہوتی ہے شعلہ، اس سے ہی بنے ہوئے ہیں، دھواں ہوتا ہے اس سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ باریک سے باریک جگہوں میں سے نکل جا سکتی ہے، اس کے حالانکہ ان کے بھی آنکھ، کان، اعضاء سب ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے پھسپھسے ہیں کہ جن کے اندر سے ایسا ہاتھ ڈالے تو ادھر سے ادھر چلے جا سکتا ہے آرام سے، ایسا استعمال مطلب دھواں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا کرنا، یہ نظام اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ہے، تو تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ مشرق اور مغرب، ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے تسنیہ کا سوا ہے مشرقین و مغربین۔ سمندر کا جو نظام ہے اس میں میٹھے پانی کا سمندر اور کھارے پانی کا سمندر، پھر دونوں سمندروں کو ملاتے بھی ہیں، پھر ان کے درمیان پارٹیشن بھی رکھتے ہیں. کھارا پانی ادھر سے آ کے مل رہا ہے، میٹھا پانی ادھر سے آ کے مل رہا ہے، میٹھے میں کھارا نہیں جاتا، کھارے میں میٹھا نہیں جاتا. ہماری قدرت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کس کو تم جھٹلاؤ گے. پھر اس سمندر کے اندر سے جو لولو اور مرجان تم نکالتے ہو، اللہ تمہیں نکال کے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پھر اس کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں جو تمہارے سامانوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، اور خود تمہیں بھی، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو کس نعمت کو جھٹلانا چاہتے ہو؟ زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جانے والی، کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ انسانوں میں سے، نہ جانوروں میں سے، نہ پرندوں میں سے، نہ جنات میں سے، اور نہ ہی یہ زمین کے بڑے بڑے مکانات، دکانات، چیزیں جتنی بنی ہوئی ہیں، کچھ رہنے والا نہیں. اکیلی صرف اللہ کی ذات یہ رہ جائے گی جو کہ جلال والے ہیں اور جو اکرام والے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پھیلائی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو جھٹلانے کا موقع کسی کے لیے نہیں، کیونکہ اگر کسی کی ذاتی ہوتی تو وہ اس کو فنا ہونے نہیں دیتا، وہ دوسرے کا کنٹرول ہے اس پر، کسی اور کی ہے وہ، اس لیے جب چاہے وہ ختم کر دے. جتنے آسمان کے مخلوق ہے اور جتنے زمین کی مخلوق ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیکاری ہے، سب مانگتے ہیں اللہ سے. ایسی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کیا جنات، کیا انسان، انسانوں میں کتنے بڑے مرتبے کے ہوں، فرشتے، اور فرشتوں کے اندر کتنے ہی لیول کے فرشتے ہوں، فرشتوں میں فرشتے ہوتے ہیں پھر بہت سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں کہ فرشتوں کو نظر نہیں آتی. اب یہ محیمیون جو ہیں اور قدوسیون، فرشتوں کی وہ قسم ہے کہ آسمان اول کے دوم کے فرشتوں کو نہیں دکھتے ہو لوگ، اتنی لطیف ہے وہ مخلوق اور اتنی اوپر رہتی ہے وہ. بہت مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی نئے فرشتوں سے سابقہ پڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اللہ کے پاس سے خاص، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے اسے دیکھنا مجھے نصیب ہوا ہے، ورنہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا زندگی میں، پہلی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے. ایک روایت ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے، فرمایا مجھے یاد نہیں ہے کہ میری کیا عمر ہے، لیکن ایک ستارہ میں دیکھتا ہوں جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا تھا ایک خاص جگہ پر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جس چیز کو تم دیکھتے تھے وہ پتا ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ وہ تیرے نبی کا نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس سے بھی بہت زیادہ آگے کی ہے، یعنی آپ کے نور کی خاص. تو جبرائیل علیہ السلام یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، میکائیل یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، سارے فرشتے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کی ایسی شان ہے، اتنی عظمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن ایک شان میں ہوتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ مضمون صوفیہ سے متعلق ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تجلیات ہیں، ان کے ناموں کے جو اثرات ہیں، ان کی صفتوں کے جو اثرات ہیں، وہ ہر مرتبہ بدل بدل کر ظاہر ہوتے رہتے ہیں پوری کائنات کے اندر. اس کو شان کہتے ہیں صوفیہ کے پاس. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو ہر وقت ایک نئی تجلی ہم کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہونا بزی ہونا نہیں ہوتا، تو یہاں فارغ ہونے سے مراد ہے توجہ دینا، کہ ہم تمہارے حساب کتاب پہ توجہ دیں گے. اب تم کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ اب یہاں حساب کتاب لینا کون سی نعمت ہے کہ جس کو جھٹلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ظالموں سے اور یہ شدادوں سے اور فرعونوں سے حساب نہ لے تو ساری انسانیت بولے گی یا اللہ میاں، اتنے مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں، آپ نے ان کا کچھ کیا ہی نہیں، ہمارا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا اس سے. اس لیے جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو پکڑنے والے کو انعام بھی تو اتنا دیا جاتا ہے نا. تو مجرم کو پکڑنا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا. جب حساب کتاب لیں گے اللہ، اور جتنی سیکرٹ باتیں ہیں جو لوگوں کے اوپر ڈھانپ کے کچھ کا کچھ مطلب اس کا بتا دیا گیا، اللہ اس کو کھول دیں گے لوگوں کے سامنے، اور مجرم کو پکڑ کے اس کا جرم سامنے لائیں گے، تب لوگوں کو کتنی خوشی ہوگی. خاص طور پر جو مظلوم ہیں ان کا دل کتنا ٹھنڈا ہوگا کہ چلو ظالم کو اس کے کیفر کردار تک جانے کا موقع تو ہو گیا. اس لیے اس کا بھی احسان جتایا ہے اللہ پاک نے. پھر یہ فرمایا کہ جنات ہوں یا انسان ہوں، اگر میری بندگی نہیں کرنا ہے تو آسمان زمین سے چلے جاؤ کہیں، ٹھیک ہے، میری زمین میں مت رہو، میرے آسمان کے اندر مت رہو، کہیں اور جاؤ. اور یہ فرمایا تم جا سکتے نہیں، لہذا کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ میرے جب نعمت میں رہتے ہو تو پھر میری بندگی کرو گے. ایسے جو ظالم ہوں گے، جو قصوروار ہوں گے، ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا. جو مجرم ہیں وہ پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے. مجرم کو پہچاننے کے واسطے اور کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس کا جرم اس کے باہر آیا ہوا ہوگا اصل میں. اس وجہ سے فوراً مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پیروں سے پکڑ لیا جائے گا. ان کی پیشانی اور پکڑ اور پیشانی کے بال، سر کے بال اور پیر دونوں ملا کے ایسا پکڑ لیں گے فرشتے ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنتے تھے دنیا میں، ان کو مرے ہوئے چوہے کی طرح ہلائیں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ تھے جو بڑاپن کر رہے تھے، دنیا میں یہ تھے جو بڑاپن کرتے تھے. اتنی ذلت ہوگی اس میں ان کی، اتنی بے عزتی ہوگی کہ وہ خود ایک سزا ہو جائے گی. فرمایا یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اس کو ہم دو جنتیں دیں گے. ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے رب کو حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، رب کو حساب دینا ہے. اس میں ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب میں کامیاب ہونے کے اعتبار سے تیاری کرنا. تو یہ تفصیل جاننی پڑے گی کہ رب کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناخوش ہوتا ہے. ہر ہر عمل میں آدمی کو کیئرفل ہونا پڑے گا. اچھا بھائی میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ چھوڑ دو، چونکہ مجھے حساب دینا ہے، وہ حساب لے گا. اچھا اس سے راضی ہوتا ہے، یہ میں کر لوں، چونکہ وہ حساب لے گا. تو جو آدمی اپنی زندگی میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے وقت گزارا ہوگا کہ اس نے رب کے منشے کے موافق پورا رہا اور نامرضی جو ان کی ہے اس کو چھوڑ دیا اس نے، تو اللہ پاک اس کو اس انعام میں دو جنتیں مرحمت فرمائیں گے. پھر وہ انتہائی گھنے باغوں والے ہوں گے، پھر اس کے اندر بہترین چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، پھر اس میں ہر قسم کے میوے جوڑے دار ہوں گے. دو دو قسم کے میوے ہوں گے، ایک ہی پھل دو دو قسم کا ہوگا. پھر اس میں بہترین قسم کے فرش ہوں گے جن پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے لوگ، اور ان کے جو بطائن ہوں گے یعنی اس کے اندر کا جو کپڑا ہوگا ان کے فرشوں کا، ان کے لحافوں کا، وہ استبرق کا ہوگا. جو تم اندازہ لگا لو کہ اس کا باہر کا شو والا حصہ جو دکھنے کے لیے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا. اور پھر دونوں باغوں کے جو پھل ہوں گے وہ انتہائی قریب ہوں گے. جنت کی نعمتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ وہ موبائل ہوں گی. دنیا میں کوئی چیز ہمیں چاہیے تو ہمیں موبائل ہونا پڑتا ہے، چیز اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی. فریج میں کوئی چیز رکھی ہوئی، آپ کی طبیعت چاری تو وہ آئے گی نہیں آپ کے پاس، آپ کو ہی جانا پڑے گا، مائکرو ویو میں رکھ کے گرم کرنا پڑے گا، ٹھنڈی کھانا ہے تو ٹھنڈی لینا تو بہرحال آپ کو پڑے گا. جنت کی کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو جانا نہ پڑے گا، چیز وہاں آئے گی. ایون پرندہ اگر اڑ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے آدمی اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے، ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے یا اس کو کھانا چاہ رہا ہے، جو بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کے چاہتے ہی. اور اگر وہ کھانا چاہتا ہے تو وہ بھنا ہوا شکل میں آ جائے گا، اور کھانے کے بعد میں وہ زندہ ہو کے پھر چلا جائے گا، وہیں اس کے سامنے زندہ ہو جائے گا وہ. اور جو پھل ہوں گے وہ جنل جنتین دان، دان کے معنی ہوتے ہیں بالکل قریب ہوں گے. اس کی تفسیر حدیث شریف میں یہ آئی ہے کہ جب کسی ایمان والے کو یہ خواہش ہوگی کہ میں یہ پھل کھاؤں اس درخت کا، تو وہ ٹہنی جھک کے سیدھا اس کے پاس آ جائے گی، اور جیسے وہ اس کا پھل توڑے گا تو پھل ادھر توڑ لے گا اور دوسرا پھل اسی جگہ پہ اسی وقت اس کے سامنے لگ جائے گا. پھل توڑتے ہی پھل وہاں آ جائے گا، اس کے توڑنے کی وجہ سے وہ ٹہنی خالی نہیں ہوگی. پھر ان باغوں کے اندر اور ان محلات کے اندر نگاہوں کو نیچے رکھنے والی حوریں ہوں گی، ایسی کہ جن کو کسی انسان نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کبھی، اور کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کبھی. بالکل یاقوت اور مرجان کی طرح خوبصورت، صاف، شفاف، چمکدار ہوں گی. یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ لوگ احسان کرتے تھے تو ہم اس کا بدلہ احسان سے دیں گے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. دنیا میں جو عمل اچھا ہوتا ہے نا اس کو احسان کہتے ہیں. تراویح آپ نے اطمینان سے اچھی پڑھی، احسان ہے وہ. احسان کا معنی ہے حسین بنانا، کوالٹی کو بہتر کرنا، عمل کی کوالٹی کو بہتر کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. روزہ اچھا رکھنا، تراویح اچھی پڑھنا، قرآن اچھا پڑھنا، صدقہ اچھا کرنا وغیرہ وغیرہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی وجہ سے چیز جو ان کو وہاں دی جائے گی وہ بھی ایسی ہی کوالٹی کی ہوگی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نماز کے بارے میں، وہ فرماتے تھے کہ نماز حسن ادا سے حسین ہو اتنی، نماز حسن ادا سے حسین ہو اتنی جو شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے، کیونکہ نماز کو جنت کی حور سے شکل دی جائے گی. لنگڑی لولی ملنے والی ہے اپنے کو. فرمایا کہ یہ جو دو باغ ملیں گے ان کے علاوہ دو باغ اور ہیں بہت اسپیشل جو خواص کو ملنے والے ہیں، اور وہ بہت ہی گھنے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے بالکل سیاہ باغ ہیں ان کے زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے، اور موجے مارتے ہوئے تھپیڑے مارتے ہوئے چشمے اس کے اندر ہوں گے، اور ہر قسم کے فاقیہ اور نخل اور رمان اس میں ہوں گے. فیہن خیرات حسان، اس کے اندر بہت ہی اعلیٰ صفات والی اور بہت ہی عمدہ، حسین ظاہر کے اعتبار سے اور اندر کے اعتبار سے خیرات یعنی اچھی صفات والی وہ حوریں ہوں گی، اور وہ ایسی حوریں ہیں کہ مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کی بھی یہی صفت ہے کہ لم یتمثن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے ان کو کبھی ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے. تختوں پر، مسیریوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ مسیریاں سبز بھی ہوں گے، عبقری بھی ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پروردگار کا نام بہت برکت والا ہے جو کہ ذوالجلال ہے اور ذوالاکرام ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسموں کا بیان فرمایا ہے انسانوں کی. جیسے شروع میں تین قسموں کا بیان تھا کہ ایمان والے ہوں گے، ایمان والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں. سورہ واقعہ میں تین قسمیں انجام کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو اسپیشل انعام اللہ سے لینے والے ہیں، ان کے درجات ویسے ہوں گے، ان کا انعام ویسا ہوگا، ان کا صلہ ویسا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی ان کا سلوک اسپیشل تھا، بہت نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، کسی کو پیچھے یعنی اپنے کسی کو پیچھے کرنے دیتے، سب سے آگے خود رہتے ہیں، نمازوں میں سب سے آگے، روزوں میں سب سے آگے، خیر خیرات میں سب سے آگے، ذکر تسبیح میں سب سے آگے، اچھے اخلاق میں سب سے آگے، نیکی کے کاموں میں سب سے آگے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آٹھ کام گنائے، جب آج کس نے کیا، آج کس نے کیا، آج کس نے کیا، آج کس نے کیا، پتا چلا کہ ان سب کو سب سے پہلے کرنے والے حضرت صدیق اکبر تھے، پورے آٹھ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں کھلے گا، آٹھوں دروازے کھلیں گے. جنت میں تمہارا جانا تمہاری خوش نصیبی نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ اپنے گیٹ میں سے تمہارے جانے کو خوش نصیبی سمجھے گا. جنت کا ہر دروازہ ہر گیٹ یہ چاہے گا کہ ابو بکر میرے میں سے آئے، تاکہ مجھے یہ شرف ہو کہ ابو بکر میرے اس میں سے آئے. یہ تمہارا مقام ہے. حضرت صدیق اکبر کی موجودگی میں حضور ان کو یہ مرتبہ بتا دیتے تھے. اندازہ لگائیے کہ جو اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، حضور نے ان کا مرتبہ اتنا بڑا بنایا، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ ان کی دشمنی کرتے ہیں، کہاں کا ایمان ہے ان کے پاس؟ بولنے کی بات ہے خالی کہ وہ بھی مسلمان ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ والسابقون السابقون، وہ جو آگے رہنے والے ہیں وہ تو آگے ہی رکھے جائیں گے وہاں پر بھی، جنتوں میں بھی. اولئک المقربون، وہ بڑے مقرب ہوں گے. تھوڑی سی ان کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں یہ بڑی تعداد میں ہوں گے، بعد کے لوگوں میں یہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے. پہلے اللہ نے بتا دیا، کیونکہ بعد کے لوگوں میں اتنا حوصلہ کہاں ہے کہ ہر چیز میں ایسی سبقت دکھائیں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوں گے، ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو لوگ دشمنوں سے لڑنے میں اور دین کے کاموں میں آگے رہنے والے ہوں گے، ان کو قیامت میں پچاس پچاس صحابہ کا ثواب ملے گا. کیونکہ اس وقت دین پر جمنا، اس وقت دین کی محنت کرنا، اس وقت دین کے لیے قربانی دینا، جبکہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، ہر طرف سے تھو تھو ہے، ہر قسم کا الزام لگا ہوا ہے، ہر قسم کی مصیبت ان کے لیے ہے، زندگی پوری مصیبت میں کٹ جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں دین پر جمنا اور دین کے لیے قربانی دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہوگی نا. فرمایا کہ ان کو پچاس 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 کا اجر ملنے والا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پچاس آدمیوں کا اجر جو ملے گا ان کے زمانے کے 50 کا؟ فرمایا کہ نہیں ان کے زمانے کے نہیں، تم میں سے 50 کا ثواب ان میں سے ایک کو ملنے والا ہے، جو حضور نے فرمایا. تو ایسے بھی ہوں گے اور ہوتے ہیں لوگ کر رہے محنت کرنے والے. فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ان کی شان یہ ہوگی کہ یہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی مشیریوں پر ہوں گے، وہ اس پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ آمنے سامنے اور اپنی ہوروں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھوٹے بچے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، ہر قسم کے اقواب و اباریق اور کاس جو ہے نا وہ چشمے کے شراب کے شہد کے وہ ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں گے. کبھی ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، شراب کی وجہ سے کبھی تکلیف نہیں ہوگی ان کو، ہر قسم کے میوے جو وہ چاہتے ہیں وہ ملیں گے، ہر قسم کے پرندوں کے پھل جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ملیں گے. ایسی حوریں انہیں دی جائیں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسا موتی جو سیپی میں سے نکالا کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگا، کسی کی ہاتھ کا انگلی کا پرنٹ بھی اس پہ نہیں ہوگا، یہ ان کے عمل کے بدلے میں ان کو ملے گا. کوئی لغو نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. یہ مقربین کا ہے معاملہ، یہ سب سے آگے رہنے والے. دوسرے نمبر پر جو جنتی ہیں ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ بھی بڑے مزے میں ہوں گے، ان کی نعمتوں کا بیان ہے. پھر تیسری قسم کے جو لوگ ہیں جو دنیا میں محروم رہ گئے آخرت کمانے سے، دنیا سے فرصت نہیں ملی، اسی میں مشغول رہے، اسی کو سب کچھ سمجھا، نہ آخرت کا دھیان تھا، نہ فکر تھی، نہ اس کے لیے تیاری تھی، نہ اس کے لیے اعمال تھے، کھولیا اپنے آخرت کا نقصان کر لیا، ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ انتہائی گرم ہوا میں اور گرم پانی میں اور ہوں گے اس میں، اور دنیا میں وہ بڑے اکڑنے والے ہوتے تھے اور جھوٹی قسموں کے اوپر وہ اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم کہاں ہوں گے، مرنے کے بعد تھوڑی کوئی دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو زقوم کا درخت کھانے والے ہیں. زقوم ایک کانٹے دار درخت ہوگا، جب وہ بھوک لگے گی ان کو تو کھانے کو وہ دیا جائے گا، کانٹے اس کے گلے میں پھنس جائیں گے. اب وہ اترنا چاہیں گے تو حلق میں بھی نہیں اتر رہا، نکال کے پھینکنا چاہ رہے تو نکل بھی نہیں رہا، بھوک بے تحاشا لگ رہی ہے، گلے میں کھانا پھنس گیا. اور وہ زقوم جو ہے وہ خود ہی بہت کڑوا ہوگا، مگر کھا رہے تھے بھوک کی شدت سے. پھر اس کے بعد میں پانی مانگیں گے تو پھر پانی جو ہے ان کو پلایا جائے گا اتنا گرم جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، اور پھر اس پانی کو بھی یہ لوگ ایسا پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، یہ ان کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے. اب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس کو کون سے انجام میں جانا ہے. پھر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، جس میں فرمایا کہ اولاد جو ہوتی ہے ہم پیدا کرتے ہیں، کسی کا اس میں دخل نہیں ہے. بظاہر میاں بیوی میل فیمیل ملتے ہیں تو یہ ملنا ہم نے ان کے اختیار میں رکھا ہے، لیکن اس کے بعد جو اولاد کا پورا نظام وہاں سے چلتا ہے اس میں نہ عورت کا کوئی دخل ہوتا ہے عمل کا، نہ مرد کا کوئی دخل ہوتا ہے، خالص ہماری کاریگری وہ ہوتی ہے. اسی لیے اس میں کسی کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ بھائی تیرے کو بچیاں ہی بچیاں کہیں ہو رہے، اب کی مرتبہ بچی ہوئی تو میں طلاق دینے والا ہوں. ارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے، عورت کا اس میں ہاتھ تھوڑا ہی ہے. بلکہ حکما نے تو لکھا ہے کہ بچہ ہونے میں بچی ہونے میں اگر قصور اسباب کے دائرے میں کچھ رکھا جائے کسی نہ کسی شکل میں تو وہ مرد کا ہی آئے گا، عورت کا تو بالکل بھی نہیں آئے گا. یہ فرمایا کہ جو پانی جو ہے، جو کھیتی جو تم کرتے ہو، تم نہیں کرتے ہو کھیتی، کھیتی ہم کرتے ہیں، وہ تو بےچارا زمین کے اندر بیج ڈال کے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تو اس کو سڑا دیتا ہے. زمین میں کوئی چیز پھینکنا ضائع کرنے کے معنی میں ہی آتا نا، نکالتے تو ہم ہیں اس میں سے، تو کھیتی کا کام ہم کرتے ہیں. بارش جو تمہارے پینے کے لیے جمع ہے وہ بھی، اور جو دوسری ہے تمہارے کھیتوں کے لیے وہ ہم ہی برساتے ہیں. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں گنائی ہیں. اور جو آگ تم سلگاتے ہو وہ آگ ہم نے ہی بنا کے تم کو دی ہے، تبھی تو پکا پکا کے کھاتے ہو اس پہ، ورنہ ہم چاہیں تو اس کو نہ دیں تم کو، یہ بھی فرمایا. سورہ حدید میں ایک خاص مضمون ہے بہت ہی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے بندوں سے کروایا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اتنا ڈیپ میں اس کو سوچا کریں کہ وہ چیز ہمارے ذہن پہ چھا جائے. وہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کبھی دور نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. مخلوق کا ہونا اللہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے اصل میں، کیونکہ مخلوق ہے ہی نہیں پہلے سے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی میٹیریل بھی نہیں ہے، میٹیریل بھی اس کا بنا کے ظاہر کیا گیا ہے، بقیہ میٹیریل بھی پہلے سے مخلوق کا تو تھا نہیں کوئی، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا کوئی چیز نہیں تھی. اب جیسے اس سے پہلے آیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، تو مٹی بھی تو پہلے نہیں تھی، مٹی کو بھی تو بنایا نا کسی نے، پانی کو بھی تو بنایا کسی نے، آگ کو بنایا کسی نے، ہوا کو بنایا کسی نے، جو ہمارا خام میٹیریل ہے آگ پانی مٹی ہوا عناصر جن کو کہتے ہیں، وہ بھی تھی نہیں، وہ بنائی گئی. پھر اس کے اندر جو روح ڈالی جاتی ہے وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی اس کا بھی خلق کیا گیا، اس کو بھی بنایا گیا. تو مخلوق کے پاس پہلے سے کچھ تھا ہی نہیں. اب جب تھا ہی نہیں مخلوق کے پاس میں، تو جو مخلوق مخلوق ہونے میں نظر آتی ہے وہ ہے کیا؟ اس میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے خزانوں کا حصہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ ہی اپنے خزانوں کو ایک خاص انداز میں جمع کر کے ظاہر کر رہے ہیں. تھوڑی تصوف کی باتیں ذہن میں آ رہی لیکن سناؤں نہ سناؤں یہ سوچ رہا ہوں. قصہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہم ہیں وہ دکھ نہیں رہے، جو دکھ رہے وہ ہم نہیں ہوتے. چونکہ یہ جو جس باڈیوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آگ پانی مٹی ہوا کا مجموعہ ہے، گوشتوں کا، سب گوشت ہے، کسی کو بھی کاٹیں گے تو گوشت کٹ رہا ہے، گوشت کٹ رہا ہے، گوشت کٹ رہا ہے. وہ جو آدمی ہوتا ہے جس نام کا بھی ہے، اب یہ شہزاد بیٹھا ہے، نظام بیٹھا ہے، شاہد بیٹھے ہیں، شہزاد ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو اس شیپ میں ظاہر ہے، بقیہ شہزاد کوئی دوسری چیز ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ممکنات جو ہوتے ہیں وہ مفہوم ہوتے ہیں، الخلق معقول والحق محسوس، عقل سے ہی آپ کو ادراک کرنا ہوتا ہے. اس سے زیادہ قریب انداز میں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک گلاس لیں آپ، اس کے بعد اس کو توڑ دیں تو کیا ٹوٹا؟ گلاس نہیں ٹوٹا، وہ تو کانچ ٹوٹی، وہ تو کانچ. اب وہ گلاس کے شیپ میں ہو، سرائی کے شیپ میں ہو، جگ کے شیپ میں ہو، پلیٹ کے شیپ میں ہو، وہ تو شیپ اس کو ڈالے گئے ہیں. تو جو جس شیپ میں ڈھالتے ہیں نا، حقیقت وہ ہوتی ہے اصل میں، وہ کبھی ٹوٹتی پھوٹتی نہیں، کبھی بھی شیپ، کبھی گلاس کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. گلاس تو ایک ایسے مفہوم کا نام ہے ہمارے پاس، ایک ایسی سمجھی ہوئی چیز کا نام ہے کہ جس کا شیپ ایسا مقصود ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کو لے کے جب پینا چاہتے ہیں تو پیتے ہیں. سراہی آپ اس کو بولتے ہیں جس میں پہلے پانی اسٹور کرتے ہیں پھر آپ گلاس میں ڈالتے ہیں. تو گلاس ایک ایسی چیز ہے وہ نہیں ٹوٹتی، وہ تانبے کی بھی بن سکتی ہے، وہ مٹی کی بھی بن سکتی ہے، وہ پلاسٹک کی بھی بن سکتی، وہ کانچ کی بھی بن سکتی، وہ سونے کی بھی بن سکتی، وہ چاندی کی بھی بن سکتی. گلاس کا جو شیپ آپ دیں گے، کون سے بھی میٹیریل کو استعمال کریں گے، میٹیریل ادر تھنگ ہے. گلاس جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے والی چیز نہیں ہوتی، سراہی وہ کبھی ٹوٹنے والی چیز نہیں ہوتی. سراہی ایک مفہوم کا نام ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. ایسے ہی یہ جتنے انسان ہیں ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے، ان مخلوق کو جس شیپ میں ظاہر کیا گیا ہے وہ چیز دوسری ہے جو مخلوق کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے. اور مخلوق ایک دوسری چیز ہوتی ہے، وہ حقیقتیں ہیں وہ، جو اللہ پاک کے علم مبارک میں ہر آدمی اپنے خصوصی امتیاز اور صفتوں کے ساتھ اور اپنے فرق کے ساتھ اللہ کے علم مبارک میں پہلے سے ہے. کیونکہ جو یہ بندہ ہے وہ یہ بندہ نہیں ہوتا، جو یہ بندہ ہے وہ یہ بندہ نہیں ہوتا. اب ان دونوں میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہی ہے وہ، اس کی حقیقت کا نام اصل میں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے لے کے فرش تک کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں ایک بات بتائی ہے. یہاں پہ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی آسمان و زمین کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ پاک عزیز ہیں اور حکیم ہیں، اور اللہ ہی مالک ہیں تمام آسمانوں کے اور زمینوں کے، اور اللہ ہی زندہ فرماتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ ہی اول ہیں اور اللہ ہی آخر ہیں، اور اللہ ہی ظاہر ہیں اور اللہ ہی باطن ہیں. اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے. تو شے جس کو چیز بولتے ہیں ہم، اس کی عربی شے ہے. تو یہ جو چیز ہے، جو تھنک ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اول بھی میں ہوں، اس کا آخر بھی میں ہوں، اس کا باہر بھی میں ہوں، اس کا اندر بھی میں ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ ویسے نہیں پکڑ میں آ جاتی کہ میں بول دیا آپ سمجھ گئے، آپ نے سنا دیا میں سمجھ جاؤں گا. اس کے واسطے ایک عقل کی خاص رسائی چاہیے، بہت ذکر، بہت فکر، بہت اللہ کی معرفت، ذہن کا ڈیپ میں جانے کے صلاحیت والا ہونا. ایک یکسوئی روحانیت کو جب ملتی ہے تب یہ مضامین جو ہے نا وہ گرفت میں آتے ہیں، ورنہ قرآن پاک کے مضامین ہیں تو الفاظ میں مگر گرفت میں نہیں. اب یہ الاول والآخر والظاہر والباطن کا مطلب ہر کسی کو نہیں پکڑ میں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں ایک جگہ پر کہ اگر تم رسی چھوڑو اور نیچے جہاں تک رسی جاتی ہے چھوڑ دو، زمین کو نکال دو، یعنی زمین کے بھی نیچے اتار دو، اس سے کوئی چیز نیچے آئے تو اس کے بھی نیچے. فرمایا کہ لہبت علی اللہ، وہ جائے گی تو اللہ پر ہی جائے گی. کہیں سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ غائب بتائیں، اللہ کو دور بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہوتے ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ ہونا، گھیرا ہوا ہونا، قریب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں. اور اللہ نے یہ ہر چیز کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یہ نہیں کہ میں کسی جگہ پر قریب ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی جگہ پر محیط ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی جگہ کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا گیا. شے کا لفظ ہے، جو شے ہے جس کو چیز بولتے ہو تم، اس کے میں قریب بھی ہوں، اس کو میں گھیرا ہوا بھی ہوں، اس کے میں ساتھ بھی ہوں، اس کا اول بھی ہوں، اس کا آخر بھی ہوں، اس کا ظاہر بھی ہوں، اس کا باطن بھی ہوں. اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کیسا کرے گا؟ وہ سب سے قریب ہونے کے باوجود انسانوں کی نگاہوں سے سب سے دور ہے، یہ اللہ کی شان ہے. فرمایا کہ اللہ ہی نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور زمین میں جو چیزیں جاتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، وہ ان کو اللہ جانتا ہے، جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، آسمان میں جو چیزیں پہنچتی ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہے. رات کو داخل کرتے ہیں دن میں، دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، وہ سینے کی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں، ہر ایک کے سینے میں کیا کیا چیز دفن ہے، کیا سوچتا ہے، کیا پلان بنایا ہوا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے دل کی چاہت میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہونا ہے، دل کی چاہتوں میں سوائے اللہ کو پسند آنے والی باتوں کی اور کچھ نہیں ہونے کا ہے، ورنہ اس کا بھی حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، دل کے بارے میں بھی اور آنکھوں کے بارے میں بھی اور کان کے بارے میں بھی پوچھا جانے والا ہے. اب اللہ کی محبت کے علاوہ اس لیے دل میں کسی چیز کی محبت رکھی نہیں جا سکتی. چنانچہ یہی مضمون پھر اس کے بعد کے سورہ مجادلہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہوتا ہے، جو زمینوں میں ہوتا ہے، وہ بالکل اللہ کے سامنے ہے، اللہ جانتا ہے اس چیز، اور تم میں سے کوئی تین آدمی بات نہیں کرتے مگر اللہ چوتھے ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی پانچ بات نہیں کرتے مگر چھٹے ہوتے ہیں، وہاں چھٹے اللہ ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے جو کچھ تم کرو گے قیامت میں تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے. تو اللہ کو ہم مانتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی صفتوں کے ساتھ، ہم ایمان لائے اللہ پر جیسے اللہ ہے، ان کے نام جیسے ہیں، ان کی صفتیں جیسے. تو جو تعارف اللہ پاک نے کیا ہوا ہے اپنا، اس کے بارے میں اپنا ذہن چلاتے رہنا، سوچتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کو، ان کے جاننے کو، ان کے دیکھنے کو، ان کے قریب ہونے کو جتنا ہم یاد رکھیں گے، اللہ کو جتنا یاد رکھیں گے، پھر ان کے ساتھ ان کی عظمت بھی دل میں بٹھاتے جانا، اللہ ایسے بڑے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں، ایسی حکمت والے ہیں، راضی ہو جائیں گے تو یہ کر دیں گے، دنیا اور آخرت میری سنور جائے گی، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں پہنچا دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے، اگر ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہیں کا نہیں رہوں گا، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، کسی کام میں میرے ہاتھ نہیں بٹائیں گے، مدد نہیں فرمائیں گے. جب آدمی اللہ کی عظمت کے ساتھ، عظمت کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی ان صفتوں کا استحضار کرتا ہے تو ایک خاص قرب اور نزدیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر اس پہ جم گیا بندہ اور ایکسرسائز کرتے کرتے مشق کرتے کرتے اس کی ہر چیز اللہ کی مرضی کے موافق ہونے لگی تو پھر اللہ کی ولایت بندے کو مل جاتی ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنی ولایت اور اپنا قرب اور اپنا وصول نصیب فرما دیتے ہیں، اسی کو وصال کہتے ہیں، اسی کو قرب کہتے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں، ولایت خاصہ کہلاتی ہے. حق تعالی شانہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیجیے اور ہمارے دلوں کی غفلت کو، قساوت کو، سختی کو نکال دیجیے اور ہمارے دلوں سے باطل کی محبت کو نکال دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی ولایت نصیب فرما دیجیے، آپ کی معرفت اور محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں آپ کا اچھا سچا بندہ بنا لیجیے، آپ کے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے اور آپ کے محبوب کی سچی اتباع نصیب فرما دیجیے. اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ مغفرت والے اس عشرے میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، اگر ابھی بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو مولا پھر کب ہوگی؟ اپنے خاص کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے اور جن دوستوں نے مغفرت کے لیے کہا ہے، دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیجیے. اے اللہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دیجیے، ہدایت ان کے بھی دلوں میں اتار دیجیے اور ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے قریب کرنے کے بعد یا اللہ اپنے سے دور نہ فرمائیے، ہم سے راضی ہونے کے بعد ہم سے ناراض نہ ہوئیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے اور آپ کی رضا والے اعمال میں مشغول فرمائیے اور آپ کے ناراضگی والے اعمال سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مالوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری جابوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری صحت کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ. ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا، بھول گیا میں. سید سہیل ہیں، عمر 35 سال، حیدرآباد میں اچانک دل پر حملے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے اور نعم البدل انہیں نصیب فرمائے. خدوائی صاحب کے بھائی، وسیع خدوائی کے بڑے بھائی ہیں، کیا نام ان کا؟ عبد الکریم خدوائی صاحب کا بھی انتقال، عبد القیوم خدوائی صاحب، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے.